والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود جميع محمد وعلى پروردگار عالم نے جو دین کا تصور انسانوں تک انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اس دین کے تصور میں تین بنیادی ارکان ہیں جو دنیا کے ہر دین کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ 4000 سال پہلے آئے ہو، چاہے وہ 2000 سال پہلے ہو، چاہے وہ 1500 سال پہلے رسول اللہ کا آخری دین. تین بنیادی ارکان دین کے ہر تصور کے اندر ہوتے ہیں. ایک رکن یہ ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے. ایک تصور یہ ہے کہ اس خالق نے کوئی پیغمبر بھیجا ہے، کوئی پیغام دینے والا بھیجا ہے، جس کو ہم نبوت کہتے ہیں. اور تیسرا عنصر یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بسائی جائے گی، جس کو ہم معاد یا قیامت کہتے ہیں. اگر کوئی معاشرہ دیندار معاشرہ ہوگا تو اس کے اندر ان تین تصورات پر، ان تین افکار کے اوپر بہت مضبوط یقین پایا جائے گا. اور کسی معاشرے کے اندر اگر ان تین کے اوپر یقین موجود نہیں ہوا تو چاہے وہ لاکھ اپنے نام کے ساتھ اسلام ہو کچھ بھی لگاتا پھرے، اس کے اندر دینداری نہیں پائی جائے گی. نمائش پائی جا سکتی ہے، رسم پائی جا سکتی ہے، اظہار پایا جا سکتا ہے، لیکن دین نہیں پایا جائے گا. دین پانے کے لیے ان تین حقائق کو، ان تین حقیقتوں کو قبول کرنا اور اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوگا. اور ان حقیقتوں کے ساتھ کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جو بسائی جائے گی، تو اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دنیا اور اس دنیا کا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی اس دنیا کو بسانے کے لیے رابطوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا اس کے اندر بھی سائنس نے بہت تقصیر دکھائی ہے، اس نے ہمیں مادیت تک محدود رکھا، روحانیت کی کوئی خبر نہیں ہونے دی. تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر روحانیت کے اثرات ہماری زندگی کے اوپر کیا ہیں. اب ایسے ہی اگر مفہوم کے اوپر غور فرمائیے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ایک جگہ کے اوپر کہ اے رسول، جب تک یہ قوم آپ کا ذکر کرے گی ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے. جب تک یہ قوم آپ کا ذکر کرے گی ہم اس پر عذاب نہیں کریں گے. بعض اوقات جب ہم خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ختمی مرتبت کے نامی گرامی پر آتے ہیں اور سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں تو لگتا ہے اس کی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کہ ان کے نام پر ابھی بھی گردنیں جھک رہی ہیں، ان کے نام پر ابھی بھی تعظیم ہو رہی ہے. یہ نبی کی رحمت ہے، ان کی رحمت، وہ رحمت للعالمین تھے، اپنے وقت کے لیے بھی رحمت تھے، سب کے لیے رحمت تھے. یہ کہ میں اور آپ نبی کی تعظیم میں سر جھکا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے عذاب نہیں ہوگا. سزا ہو سکتی ہے لیکن عذاب الہی، نیست و نابود ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا، یہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک معنوی عمل ہے. اب اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دنیا اور اس دنیا کے کاموں میں رابطہ کیسا ہے. اچھا اس کے اوپر عرفا بھی بحث کرتے ہیں, اس کے اوپر فلسفی بھی بحث کرتے ہیں کہ یہ رابطہ کس قسم کا ہے. مثال کے طور پر جب میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ایک کام انجام دے رہے ہیں, مثال کے طور پر ابھی اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی فکر کے مطابق اللہ کی دین کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں نبی اکرم کے تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنہ, ایک لہجہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. تو میں اور آپ کیا جد و جہد کر رہے ہیں, کیا کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں غور و فکر کریں. ہم اور آپ کسی نمائش کے لیے یہاں پہ جمع نہیں ہوئے, ہم اور آپ کسی رسم کے لیے جمع نہیں ہوئے, کوئی معاشرتی دباؤ نہیں ہے جس کی خاطر یہاں پہ جمع ہوئے. صرف ایک کوشش ہے, وہ یہ کہ ہم دین کے اوپر غور کریں, اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ اللہ کی بندگی کا ایک اظہار ہے, ہم اس کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا جنت سے اور اس دنیا سے کیا رابطہ بنا؟ مثلا کیا ایسا ہے کہ جب تک ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں ہماری وہ دنیا بن رہی ہے, جب یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے تو وہ دنیا بننا رک جائے گی؟ مثال کے طور پر وہاں پر کچھ ہو رہا ہے, کوئی کارروائی ہو رہی ہے, جیسے میں اور آپ اٹھ کر گئے اب وہ بننا رک گیا, پھر جب دوبارہ عبادت کرنے لگیں گے تب بننے لگے گا, ایسا ہے کچھ یا کچھ اور رابطہ ہے, طریقہ کار کچھ اور ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ دین نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیا, دین نے ہمیں بتایا کہ تمہاری اس دنیا کی زندگی معین کرے گی کہ تمہاری اس دنیا کی زندگی کیا چیز ہے. اور اس کے اندر ہمارے ساتھ پروردگار عالم نے یہ سہولتیں بھی دیں کہ ہمیں یہ بتایا کہ اس دنیا کا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس دنیا میں سب کا سب منتقل ہونے والا نہیں ہے. جو کچھ تمہارے میرے پاس ہے, میرے اور آپ کے پاس ہے, وہ اس دنیا سے اس دنیا میں نہیں جائے گا, صرف اس کے اندر کوئی تبدیلی لانی پڑے گی تب یہاں سے وہاں پہنچنے کی صلاحیت رکھ پائے گا. اگر ایسے ہی لے جانا چاہیں نہیں جا سکتا, ایک ذرہ بھی نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر اس وقت دنیا کا جو دولت مند ترین آدمی ہے وہ چاہے کہ اپنی دولت کو اس دنیا میں منتقل کرے, ایک ذرہ بھی منتقل نہیں کر سکے گا. دنیا کا جو طاقتور ترین انسان ہے وہ اپنی طاقت کے کسی ذریعے کو اس دنیا میں منتقل کرنا چاہے منتقل نہیں کر سکتا, لیکن کچھ لوگ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس دنیا کی چیزوں کو اس دنیا میں منتقل کر سکتے ہیں. اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقی, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اب طریقہ کار ایک نظر آ گیا, طریقہ کار یہ ہے کہ اس دنیا میں سے جتنا کچھ رضایت الہی کے اوپر خرچ ہوگا وہ اس دنیا کے اندر باقی رہ جائے گا, اور نہ صرف باقی رہے گا بلکہ بہت زیادہ اضافے کے ساتھ بڑھ کر واپس ملنے والا ہے. اب ذرا تصور کیجئے, آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کے چند گھنٹے فرض کیجئے سو کر گزار دیے, کیا یہ قیامت میں کچھ بن کر آئیں گے؟ اگر یہ چند گھنٹے اللہ کی خاطر سو کر گزارے ہیں تو اس قیامت میں یہ چند سوئے ہوئے گھنٹے بھی حاصل ہو جائیں گے, یہ بھی ثواب کی صورت میں مل جائیں گے. لیکن اگر پوری زندگی میں نے اور آپ نے خدا کی خاطر نہیں گزاری تو 60-70 سال بھی اس دنیا کے اندر نہیں پہنچ پائیں گے. اب جو کوشش کرنی ہوگی وہ یہ کہ اس دنیا کی کیا کیا چیزیں وہاں پہنچائی جا سکتی ہیں اور کیسے پہنچائیں. اب دیکھیے, مادی ترین چیز آپ وہاں پہنچا سکتے ہیں اور مانوی ترین چیز یہیں پر بیکار رہ سکتی ہے. دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دنیا کی مادی ترین چیز کو آپ وہاں پر پہنچا سکتے ہیں, وہ یہ کہ آپ نے ایک عمارت بنائی, عمارت مادیات ہے, ظاہر ہے سیمنٹ پتھر اور سریے بجری ان تمام چیزوں سے ایک عمارت تشکیل پائی. آپ نے یہ عمارت بنائی, خدا نے متعال اس ایک عمارت کو نہیں معلوم کتنے محل کی صورت میں آپ کو قیامت میں دے سکتا ہے, جب اس عمارت سے آپ کا مقصد خدا نے متعال کی خوشنودی رہے گا. کچھ دوستوں نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا اس سانحے کے بعد, اور ان لوگوں نے پروگرام یہ رکھا ہے کہ جتنے بھی مومن بچے اس علاقے کے اندر, زلزلہ زدہ علاقے کے اندر یتیم رہ جائیں گے, ایک کیمپ بنا دیا اسلام آباد کے اندر, شاید مسجد حسینی تھا اس کا نام جس جگہ پہ کیمپ بنا تھا, کہا جتنے بھی یتیم بچے مومنین کے ہیں وہ وہاں پر لائے جائیں, ہم ان کی پوری ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اور یہ اعلان کیا, یہ ماشاءاللہ یہ اعلان بھی کیا کہ ہم تعداد سے بھی خائف نہیں ہیں, کتنی بھی تعداد ہو ایک بچے کو بھی بلا سرپرست نہیں چھوڑیں گے, تمام بچوں کی ذمہ داری کو قبول کریں گے. اب فرض فرمائیے یہ کام کرنے والے ایک بلڈنگ بناتے ہیں, وہ بلڈنگ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ یہاں پر وہ جو شیعہ یتیم بچے تھے وہ آ کر رہیں گے, اپنی زندگی گزاریں گے. یہ بلڈنگ مادی بلڈنگ ہوگی, لیکن نہیں معلوم بنانے والوں کو اگر خود اسے نیت سے بنایا تو کتنے محل جنت کے اندر دلوا دیں گے, نہیں معلوم کتنے محل دلوا دیں گے. خالص مادیات, بس پیسہ ہی تو خرچ ہوگا نا, یہی پیسہ جو دنیا کی نجس ترین چیز بن سکتا ہے اگر پروردگار کی مخالفت میں خرچ ہو جائے, یہی پیسہ دنیا کا پاکیزہ ترین دولت, دنیا کی پاکیزہ ترین انعام آپ کو دلوا سکتا ہے اگر آپ نے اس کو اللہ کی اطاعت کے اندر خرچ کر دیا. یہ دین نے ہمیں بتایا کہ تم اگر اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کرنا چاہو تو تمہارے پاس طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اور اگر اس طریقے کو سمجھانے والی کوئی ذات پہلی ذات کہلائے اسلام کے اندر تو وہ بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات. کہ بی بی نے اپنی ذات مقدس کے ذریعے سے دو چیزیں بی بی کے پاس ایسی تھیں جو مکہ کے معاشرے کے اندر نایاب تھیں. پہلی بات, اتنی دولت کسی ایک فرد واحد کے پاس مکہ کے اندر موجود نہیں تھی, کثرت کے ساتھ دولت, دولت میں کچھ مبالغہ آرائی بھی شاید ہوئی ہو, لیکن بالآخر یہ قبول کرنا پڑے گا کہ مکے میں ان سے زیادہ صاحب ثروت کوئی ہستی موجود نہیں تھی. یہ شاید کوئی بڑی بات نہ ہوتی, بڑی بات یہ ہے کہ جاہلیت کے معاشرے نے ان کو طاہرہ کا لقب دیا ہوا تھا, یہ عظمت کی بات تھی. بس ذرا تصور کیجئے, ماحول جاہلیت کا ماحول ہے, دولت مکے کے اندر سب سے زیادہ دولت, ان خاتون کے پاس کتنی طاقت ہے اس وقت اس جاہلیت کے معاشرے میں سردار بن لینے کے لیے, سب کچھ موجود ہے, دولت کو استعمال کر سکتی ہیں. اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر نعوذ باللہ اگر برائی کی طرف جائے کوئی شخص تو کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا. بی بی اس گندے ماحول کے اندر رہتے ہوئے, اس ماحول کے اندر جو دنیا کا ناپاک ترین ماحول تھا, اس حد پر اپنی زندگی گزارتی ہیں کہ ساری دنیا ان کو طاہرہ کا لقب دینے پر مجبور ہو جاتی ہے. اگر کوئی یہ کہے پروردگار میرے پاس اتنے وسائل تھے گناہ کے کہ میں خود بخود گناہ کی طرف چلا گیا, تو میں کہوں گا بی بی وہ غیر معصوم ہے جس نے غیر معصوموں کے سامنے راہ عمل دکھائی, کہ دیکھو ثروت میرے پاس تھی, گناہ کا ماحول مجھے میسر تھا, لیکن میں طاہرہ ہوں. یہ بی بی کی عظمت ہے, اور اس عظمت کے ساتھ اسلام کو قبول کر لینا, اسلام کی روح تک کو پہنچ جانا, اور ختمی مرتبت کو وہ مدد فراہم کر دینا کہ پروردگار عالم کہہ اٹھے کہ اے نبی آپ مشکل میں تھے, ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا. ہم نے, یعنی اب اگر اس جملے کی تفسیر کیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ خدا نے متعال کہتا ہے کہ اے رسول دیکھا کہ میں نے خدیجہ کے ذریعے آپ کی کیسی مدد کر دی, کہ کچھ نہ تھا لیکن بے نیاز کر دیا, اور وہ دولت کہاں کہاں خرچ ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کے اندر اس بات کا شمار کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کس طرح سے وہ دولت خرچ ہوئی. اس حد میں دولت تھی کہ مکے کے اندر کوئی شمار نہیں تھا. میں نے جو مبالغہ آ رہا ہے عرض کیا وہ یہ, مثلا اس حد تک مبالغہ ہوا کہ کنجیاں 40,000 اونٹوں پر مثال کے طور پر لادی جاتی تھیں, جو بات مبالغہ آ رہا ہی بھی شامل ہے, لیکن بالآخر مکے کے اندر سب سے زیادہ صاحب ثروت. لیکن جب انتقال ہوا تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ اس ثروت میں سے کچھ بچا ہو. جب انتقال ہوا تو اسلام کو اعلان ہوئے تھے محض 10 سال ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مدت میں, جس مدت میں اسلام سے پہلے رسول اللہ کی زوجیت میں تھی, اور اس مدت میں جو اسلام آنے کے بعد ہوا, کل 25 سال میں ان پاکیزہ ہستی نے اپنی دولت کو اس طرح سے نثار کیا کہ جب وفات کا وقت آیا تو اس دولت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی. یہ ایک بہت بڑا درس ہے ان صاحب ثروت افراد کے لیے جو اپنی دولت کو مرنے کے بعد کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں, مرنے کے بعد تقسیم کرنے کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں. اگر مرنے کے بعد اٹھا کر رکھنے میں کوئی فضیلت ہوتی تو بیوی کی دولت بھی ان کے مرنے کے بعد برآمد ہو رہی ہوتی, زندگی میں خرچ کر کے دکھایا سب کچھ. زندگی میں سب کچھ قربان کر دیا. یعنی وہ واقعہ میں نے شاید آپ کی خدمت میں پہلے کبھی بتایا ہو, مناسبت سے دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم کو کسی نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی, ایک بہت بڑا صاحب ثروت جو ہے وہ انتقال پا گیا ہے اور اس نے اپنی دولت میں سے پتہ نہیں کیا کچھ دین کے لیے وقف کر دیا. اس نے کہا غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. خطی مرتبہ تشریف لاتے ہیں جہاں پر اس کی دولت رکھی ہوئی تھی, ایک کوئی بہت بڑا سا گھر تھا وہاں پر اس نے سب کچھ جمع کیا ہوا تھا, اس میں اناج کے ذخیرے بھی تھے, کھجور گندم پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پر جمع ہوا ہوا تھا اور پیسہ بھی تھا. خطی مرتبہ نے اس کی وصیت کے مطابق اسی وقت اسے لوگوں کے اندر تقسیم کروا دیا. جب تقسیم کروا دیا گھر پورا خالی ہو گیا تو وہاں پر جھاڑو دلوا دی گئی. جب جھاڑو دلوائی گئی تو ایک کھجور اس میں رہ گئی, ایک کھجور سوکھی سی خراب سی کھجور وہاں پر رہ گئی. ختم مرتبت کے پاس لائے, کہا اے نبی یہ کھجور رہ گئی. اب نبی نے جملہ ارشاد فرمایا ہے, کتنا خرچ کیا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم, کتنی دولت وہاں پہ رکھی تھی, کتنا اناج رکھا تھا, کتنا سب کچھ رکھا تھا, اس سوکھی ہوئی کھجور کو ہاتھ لے لیا. فرمایا اگر زندگی میں یہ صدقہ دیتا اس پورے سے بہتر تھا جو مرنے کے بعد دیا. مرنے کے بعد اتنا کچھ دیا اس نے صدقے میں, پر میں یہ اب مرنے کے بعد دیا نا, زندگی میں یہ سوکھی بھی کھجور چھوٹی سی دے دیتا اس پوری دولت سے جو اب مرنے کے بعد دیے اس سے بہتر. کیوں نبی؟ وجہ بہت واضح ہے, مرنے کے بعد دولت اس کے کام کی تھی ہی نہیں. مرنے کے بعد اس نے کرنا کیا تھا اس دولت کا؟ اس کو پتا تھا میرے کسی کام کی نہیں ہے. اس کے بعد کہتا ہے اللہ کی راہ میں دے دو, اس وقت نہیں دیا جب تمہاری زندگی میں موجود تھا. برا نہیں ہے کہ کوئی مرنے کے بعد دے, لیکن ختمی مرتبہ یہ بتا رہے ہیں ثواب کہیں کم ہے, زندگی میں دو. اچھا اب کیوں نہیں دیتے ہم اور آپ؟ یہ سوچتے ہیں کیا پتا مجھے ضرورت پڑ گئی. اب دیکھیے پھر وہی مشکل پیش آتی ہے, چلے آپ کو ضرورت پڑ گئی آپ ضرورت کے مطابق کچھ بچا کے رکھ لیجیے, اور اگر آپ یہ کہیں نہیں معلوم مجھے کیا ضرورت پڑ جائے گی لہذا میں نے سب کچھ بچایا ہے, تو دولت پہ زیادہ اعتماد ہے یا اللہ پہ زیادہ اعتماد ہے؟ اللہ پہ دے دیتے. جو ایک متوسط انسان کی ضرورتیں معمولاً ہوا کرتی ہیں آپ کی زندگی کے مطابق جو بھی آپ گزار رہے تھے اتنا آپ بچا کے رکھ لیتے. اگر کہیں غیر معمولی کوئی بہت بڑی آسمانی آفت آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتی تو جو پیسہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا نعوذ باللہ خدا واپس کرنے میں بخیل نہیں تھا, وہ اس دنیا میں بھی آپ کا دفاع کرتا, اس دنیا میں بھی بچا لیتا. یہ ہم لوگوں کے اندر اعتماد کی کمی ہے, دیتے وقت اعتماد کی کمی ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین جو کچھ ہمیں چند دنوں کے اندر نظر آیا ہے وہ غیر معمولی تھا. جس طرح یعنی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کم مومنوں کی تعریف کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ قبول کرنا پڑتا ہے کہ جس جذبے کا مومنین کرام نے مظاہرہ کیا ہے ان گزشتہ 4-5 دنوں کے اندر, جس طرح اپنے مومن بھائیوں کی امداد کی آپ لوگوں نے, اور کچھ لوگوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو وقف کر دیا اس کام کے لیے, مصیبتوں کو جھیل لیا, پریشانیوں کو جھیل لیا, مزید جھیلنے کا عزم ہے, حوصلہ ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں 5 گاؤں دوبارہ آباد کر دیں گے, کسی نے یہ ذمہ داری لے لی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمام یتیموں کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے مومنین کرام کی مدد کرتا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے مشکل وقت میں ان کے کام آنے کی کوشش کر رہا ہے. پروردگار جتنے لوگوں نے بھی اس مسئلے کے اندر کار خیر انجام دیے, اعمال حسنہ انجام دیے, تو ان کے تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما. اے پاک پروردگار اس مشکل میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اب تفسیر کی طرف آئیے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ دین جس نے ہمیں یہ بتایا کہ زندگی میں کرنا کیا ہے, کامیابی ملے گی کیسے, خدا نے متعالی ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر, ہم نے تمہیں اے نبی حق کے ساتھ بشارت اور نذارت کے لیے بھیجا, اور گزشتہ زمانے میں ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا موجود رہا ہے. خدا نے ارشاد فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو دو ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے, دونوں ذمہ داریوں میں آپ حق پر چلنے والے ہیں. بالحق حق کے ساتھ بھیجا ہے. حق کا مطلب کیا ہے؟ حق کے مختلف تعبیرات کی جاتی ہیں. حق اس دلیل کو بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے سے سچائی ثابت ہو سکے, اس کو بھی ہم حق تعبیر کرتے ہیں. حق حقیقت کو بھی حق تعبیر کیا جاتا ہے. طاقت کو بھی حق تعبیر کیا جا سکتا ہے, سچائی کی طاقت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, یعنی آپ کی ذات کے اندر کوئی باطل نہیں آ سکتا. دو ذمہ داریاں آپ کو کرنی ہیں, آپ بشیر بھی ہیں آپ نذیر بھی ہیں. بشیر کا مطلب ہے بشارت دینے والا, اچھی خوشخبری دینے والا, اچھی خبر دینے والا, خوشخبری. رسول اللہ بشیر ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو بشارت دیتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال کی تاثیر کیا ہونے والی ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کہ ہمارے نیک اعمال کی تاثیر کیا ہے. اب جیسے ختمی مرتبت نے فرمایا, اتنا سا صدقہ دیتا اس کی زندگی کے لیے بہتر تھا. اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں نے اللہ کی راہ میں سے جو اتنا سا دیا ہے وہ اللہ کے نزدیک اچھی نیت کی وجہ سے کتنا بڑھ جائے گا, ہمیں نہیں پتا تھا. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں خوشخبری دی کہ دیکھو تم اتنا سا بھی اگر اللہ کی راہ میں کرو گے تو وہ تمہارے بہت سارے اعمال کو قبول کرتا ہے, وہ تمہارے اعمال کے کم کو بھی قبول کر کے بہت زیادہ میں بنا دیتا ہے. وہ بشارت دینے والے ہیں, اچھے اعمال کے نتائج کی بشارت دیتے ہیں, زندگی کے اچھے اختتام کی بشارت دیتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اس کے لیے بشارتیں سب سے زیادہ ہیں, اس کے لیے بشارتیں سب سے زیادہ ہیں. کبھی کبھی آپ کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ میں کس حد تک ایمان میں آگے بڑھنے کو تیار ہوں, تو سچے دل سے اپنے لیے شہادت کی آرزو کیجیے. اور کہیں اگر آپ کے دل میں خوف آتا ہو کہ نہیں پتہ نہیں شہید کہیں فوراً ہی نہ ہو جاؤں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ تھوڑی سی رہ گئی ہے. سچے دل سے دعا, کیوں شہادت سے بڑھ کر اور کیا لے پائیں گے آپ؟ بھائی زندگی میں آپ کو کیا چاہیے؟ کمال چاہیے نا, مانوی ترقی چاہیے, اللہ کی بندگی چاہیے. درود بھیجے محمد وارے میں. یہ تمام مانوی ترقی, کمال, سعادت, یہ سب کا سب شہادت کے اندر رکھا ہوا ہے. پروردگار عالم نے شہید ہونے کو لیے پتہ نہیں کیا کچھ انعام دیا ہوا ہے. رسول اللہ کی بشارتیں ہیں شہید کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا یہ شہید زندہ ہوتے ہیں, اور قرآن کریم فرماتا ہے ہر کس گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ مردہ ہے, زندہ ہے, رزق پا رہا ہے اللہ کے نزدیک. مومنوں کو بشارت دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے اللہ کی راہ میں جان دی, اللہ نے ہمیں کیسا مقام دیا, تم بھی اللہ کی راہ میں جان دو. تو آپ اپنی زندگی کے لیے شہادت کی دعا مانگو, اور اس دعا کے اوپر ارادہ دکھائیے, ارادہ دکھائیے. میں پہلی رمضان صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, دعائے عہد ترجمے کے ساتھ پڑھیے, دعائے عہد ترجمے. المستشہدین بین یدیک, اے پروردگار آرزو یہ ہے کہ تیرے ولی کے ہاتھوں میں شہادت آئے. اللہ اکبر, دو بڑی آرزو ہیں اس دعائے عہد کے اندر. ایک آرزو تو یہ ہوئی کہ شہادت ملے, بہت بڑی آرزو ہے شہادت ملے, اور دوسری یہ شہادت تیرے ولی کے ہاتھوں میں آئے, بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑا کمال ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا شاید کہ اسی دعائے عہد کے پڑھنے والے نے اپنی موت سے چند لمحات پہلے اپنے فرزند کو بتایا کہ بیٹا چہاردہ معصومین تشریف لا چکے ہیں. شخصاً جانتا ہوں اس آدمی کو, اسی کراچی کے اندر رہتے تھے, دعائے عہد کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے. ذاتی طور پر اس آدمی کو میں جانتا تھا, اور میں سوچتا تھا اس آدمی کے ساتھ کچھ ضرور ہوا ہوگا. مرتے دم مجھے خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. ان کے فرزند سے پوچھا, اب یہاں پر نہیں ہے, ان سے پوچھا کہ کیا پیش آیا تھا. یہ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے, میرے خیال میں 2 سال بمشکل ہوں, 2 سال. تو اس نے بتایا کہ بابا کی جب آخری بتایا تو میں فوراً بھاگا, ہاسپٹل میں تھے, کہنے کا میں بھاگا کہ ڈاکٹر کو لے کے آؤں, تو انہوں نے رہا پکڑ لیا, کہا میں آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو یہیں پہ رک جاؤں. تو کہنے کا کہ میں بابا سے کہا کہ کیا آپ کو احساس ہوتا ہے, تو انہوں نے فوراً مجھ سے کہا کہ علی بیٹا اس وقت چہاردہ معصومین کی زیارت ہو رہی ہے. اس نے فوراً کہا کہ میں ڈاکٹر کو نہیں لاؤں گا, آپ کلمہ پڑھتے رہیے, آپ اپنا ذکر کرتے رہیے. یہ تاثیر ہے اس دعائے عہد کی, یہ شہادت کی آرزو کی تاثیر ہے. یہ اس آدمی کے ساتھ ہے جو اپنی زندگی میں کہہ رہا خدایا تیری راہ میں مرنا چاہتا ہوں, بستر پہ بیماری کے ساتھ نہیں, تیری راہ میں چاہے کہیں پر بھی موت آئے. اب اس کو خدا اٹھائے گا, اس کو خدا اٹھائے گا, اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا. اور وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں دعائے عہد کا جملہ عرض کیا تھا, معتذرن کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الداعی فی الحاضر والبادی, اس طرح خدا اس آدمی کو اٹھا لے گا. کفن پہنا ہوا ہو, تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہو, امام کی نصرت کے لیے نیزہ میں نے کھینچا ہوا ہو, اور جہاں وہ مجھے پکارے, صحرا میں یا وادی میں, بیابان میں یا شہر کے اندر, میں ان کی خدمت میں پہنچتا چلا جاؤں. اس آدمی کے ساتھ ہوگا جو اپنی زندگی میں اپنی موت اور اپنی شہادت کی آرزو کر رہا ہوگا. یہ رسول اللہ کی بشارت ہے. بشیر ہیں اور نذیر ہیں, لوگوں کو ڈرانے والے ہیں, اعمال کی برے تاثیر کو بتاتے ہیں. وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو, ہر امت کے اندر ڈرانے والا بھیجا ہے. اب اس جملے کے اوپر بحث بہت زیادہ ہے, وہ یہ کہ کیا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر امت میں ایک نبی آیا ہے؟ ضروری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس ثابت نہیں ہے کہ دنیا کی ہر امت کے اندر نبی آیا ہو. دوسرا یہ کہ یہاں پہ لفظ نبی نہیں لکھا, لکھا ہے ڈرانے والا. اب وہ ڈرانے والا نبی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے پروردگار نے قوم کو ڈرا دیا, قوم کو آگاہ کر دیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پروردگار فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت اور نذارت دینے والا بنا کر بھیجا. وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر, اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے اندر ڈرانے والا نہ آ جاؤ. اور یہی جملہ جو پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا پھر دوبارہ کچھ اور الفاظ کے ساتھ, وان یکذبوک فقد کذب الذین من قبلہم, اور اگر یہ تیری تکذیب کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, جو لوگ آپ سے پہلے تھے, جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. نبی کے لیے خدا نے مطالب فرماتا ہے اے نبی اہلِ مکہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ سے پہلے جب ہم انبیاء کو بھیجتے تھے ان کی قومیں بھی ان کی تکذیب کرتی تھیں. لیکن نبوت کا کام کیا ہے؟ نبوت کا کام اس طرح سے ہے کہ پورے معاشرے میں اگر بگاڑ آ جائے یہ فرد واحد پورے معاشرے کے بگاڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں, پورے معاشرے سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہوں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ اپنے خاندان کے اندر صحیح بات کہہ رہے ہیں اور آپ کا خاندان سارا غلط بات کہہ رہا ہو تو آپ کو مشکل ہوتا ہے کہ پورے خاندان سے کیسے لڑوں, پورے خاندان غلط کام کر رہا ہے, جانتا ہوں غلط کام کر رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کمپرومائز کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, خاندان کو تو نہیں چھوڑ سکتا. اب وہ نبی تشریف لاتے ہیں پورا معاشرہ غلطی کر رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں اللہ کی خاطر پورے معاشرے سے بھی لڑنے کو تیار ہوں. یہ نبوت کا کام ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور عرض کروں کہ یہاں پر پھر بی بی طاہرہ کے ایک اور فضیلت ہمیں نظر آتی ہے. جب بی بی نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں عبداللہ کے یتیم سے شادی کروں گی تو قریش کی بڑی بڑی عورتیں عمرا کی خواتین ان کے پاس گئیں, کہا کہ خدیجہ تجھے کیا ہو گیا, اتنے مال کے ساتھ اتنی شہرت کے ساتھ ایک یتیم سے شادی کا ارادہ کر لیا؟ تو مکے کے کیا سربراہ کم تھے, مکے کے عمرا کم تھے, ان میں سے کسی سے شادی کا ارادہ کیا ہوتا؟ بی بی نے ان تمام مصیبتوں کو رسول اللہ کی فضیلت کی خاطر تحمل فرمایا, کہا نہیں مجھے اسی سے شادی کرنی ہے. کیوں؟ اس نورانیت کو احساس کر رہی تھی کہ جو ختمی مرتبت کی ذات مقدس کے اندر موجود تھی. جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر, فرمایا آپ سے پہلے جو انبیاء بھیجے ان کی قوموں نے بھی آپ کی تکذیب کی تھی, ان کے پاس بھی رسول آئے تھے اور وہ رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے. ایسا نہیں تھا دلیل کے اندر کوئی کمی تھی, قوم پہچان نہیں سکتی تھی, استدلال کمزور تھا, معجزہ کمزور تھا, نہیں معجزے پورے تھے. بینات, بین اس چیز کو کہتے ہیں جو انتہائی واضح ہو. یعنی جیسے ہی میں آپ سے کہتا ہوں آگ, آپ کے ذہن میں آتا ہے حرارت, جیسے ہی میں آپ سے کہتا ہوں دن, آپ کے ذہن میں آتا ہے روشنائی. اس کو ہم کہتے ہیں بین, کہ فوراً بالکل واضح ہے, جیسے ہی کہو سمجھ میں آتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے ہم نے اپنے انبیاء کو بینات کے ساتھ بھیجا تھا, واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا. وہ بالزبر, ان کو تعلیمات کے ساتھ بھیجا تھا. وہ بالکتاب المنیر, اور واضح اور روشن کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا. کوئی مشکل نہیں کہ قوموں کے لیے, لیکن پھر بھی انہوں نے تکذیب کی, پھر بھی انہوں نے انکار کیا. اس کے بعد فرماتا ہے ثم خست الذین کفروا, کیا یہ انکار کرنا بغیر نتائج کے چلا گیا؟ انہوں نے انکار کیا, انبیاء کا مذاق اڑایا, معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں, معاملہ ختم نہیں ہوا. فرماتا ہے ثم اخذت الذین کفروا, میں نے موقع دیا تھا ان کو, ان کے سامنے بینات بھیجے, زبر بھیجے, کتاب منیر بھیجی, واضح روشن کتابیں بھیجی, سب کچھ کر لیا, یہ اپنی طاقت کے نشے میں مگن رہے, یہ سمجھتے رہے یہ دنیا کے حاکم. اچھا خدا بھی اگر کوئی اس طرح بغاوت کرنے لگے اسے بغاوت کا موقع دیتا ہے, کہتا ہے اب تو اپنی بغاوت میں بڑھ کے دکھا, تو وہ اپنی بغاوت میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اچھا نعوذ باللہ کوئی خدا جواب دینے والا ہے ہی نہیں, میں تو جو چاہ رہا ہوں کر رہا ہوں, تو وہ کرتا رہتا ہے. دین کا مذاق اڑاتا ہے, دین کا انکار کرتا ہے, سارے کام کرتے ہوئے جب اپنی طاقت کے نشے میں انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو خدا فرماتا ہے ثم اخذت الذين كفروا, پھر جنہوں نے انکار کیا تھا میں نے ان کو تمام کو پکڑ لیا, ان کی گرفت کر لی. فکیف کان نکیر, پھر اب بتاؤ میرا عذاب کیسا تھا. لہجے کا طنز آپ احساس کر رہے ہیں خدا نمتال کے لہجے میں, یہاں اس کو اگر ہم لہجہ کہہ سکیں. فرماتا ہے ہم نے رسول بھیجے واضح روشن نشانیوں کے ساتھ, کتابیں بھیجی, دلائل بھیجے, سب کچھ بھیج دیا, یہ اپنی طاقت میں مزے میں رہے, یہ سمجھتے رہے ان کی دنیا چلتی رہے گی, کبھی ختم نہیں ہوگی, انکار کرتے رہے. نہ صرف انکار کرتے رہے, باقی آیتوں میں کہیں پر لکھا ہے, یہاں پر نہیں لکھا, کہ استہزاء کرتے تھے. انکار کرنا تو ایک بات ہوتی ہے کہ نبی آئے انہوں نے انکار کیا, استہزاء کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح کشتی بناتے تھے تو لوگ آ کر کہتے تھے کہ اے نوح یہ کشتی چلے گی کہاں, کیا مٹی میں کشتی چلانے کا ارادہ ہے؟ مثلاً حضرت صالح آئے اونٹنی لے کر آئے, کہا اے اونٹنی کیوں لے کے آئے, کہ کوئی اور جانور نہیں لا سکتے تھے آپ؟ پتا نہیں کس کس طریقے سے انبیاء کا مذاق اڑایا. اب ذرا تصور کیجئے گا آج نہیں ہو رہا کیا؟ آج بھی ہو رہا ہے. آ جائیے ذرا یہ مغربی معاشرے کے اندر, میڈیا کو کبھی بات کو سنیے, کس کس طرح مذاق نہیں اڑاتے یہ دین کا. ہمارے پاس تو تھوڑے سے فلٹرڈ میڈیا آتا ہے, ورنہ کوئی اگر وہاں بیٹھ کر ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دے, رسالوں کو پڑھنا شروع کر دے, ویب سائٹس کو دیکھنا شروع کر دے, تو اس پہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, بیٹھ کر دین کی نشانیوں کو بھی کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھتے ہیں جیسے یہ اتنے طاقتور ہیں کہ جیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے, ان کی طاقت کا کوئی خاتمہ ہی نہیں ہوگا. پروردگار فرماتا ہے انما نملی لہم لیکیدوا کیدا, ہم مہلت دیتے ہیں کہ جتنا مکر و فریب کرنا ہے کر لو. اس کے بعد یہاں فرماتا ہے ثم اخذت الذین کفروا, میرے لیے گرفت کرنا, یہ خدا کہنا چاہتا ہے میرے لیے گرفت کرنا, پکڑ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, جب چاہوں گا پکڑ لوں گا. یعنی مہلت تو وہ نہ دے جس کو خوف ہو کہ اگر مہلت دے دی تو یہ بھاگ جائے گا. خدا تو مہلت دے دے گا, کیوں, خدا کو کیا خوف, کہاں جائے گا؟ مثلا اگر مہلت دی تو 10 ایٹم بم اور بنائے گا, 100 بنا لے. کیا کر لے گا اگر مہلت دی تو یہ بہت ساری حرکتیں کرے گا, کر لے جتنا کچھ کرنا ہے. لیکن جب عذاب آئے گا تب کہاں پہ جانا ہے؟ فرماتے فکیف کانا نکیر, پھر کیسا رہا میرا عذاب؟ دیکھ لیا قوموں کو, جتنی بھی طاقتیں تھیں میں نے کسی کو پانی سے ملا دیا, کسی کو خاک میں ملا دیا, کسی کو آگ میں جلا دیا, کسی کی زمین کو اس کے اوپر الٹ دیا, سب تباہ و برباد ہو گیا. نشانیوں کو دکھاتا ہے, کہتا ہے تمہیں ابو لہب کو دیکھو کتنا اپنے اوپر سرداری کے اوپر اکڑا کرتا تھا, تبت یدا ابی لہب و تب, دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے. اب کیا تھے دونوں ہاتھ ابو لہب کے؟ ابو لہب کے دو ہاتھ تھے, ایک سرداری, دوسری اس کی اولاد, ان دو پر اکڑتا تھا. کہتے تھے میری اولاد بہت ہے, نعوذ باللہ محمد کا کوئی اولاد نہیں, میرے پاس سرداری ہے, میرے پاس طاقت ہے, محمد کا کوئی ماننے والا نہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ ان کے ماننے والے ہیں, میں رہوں گا ان کا نام ختم ہو جائے گا. تو کہتا تھا ابتر ہوگا. خدا نے متعالیٰ فرمایا میں تیرے دونوں ہاتھ توڑ دوں گا. کتنی دیر لگی دونوں ہاتھ ٹوٹنے میں؟ آج کون ہے جو ابو لہب کا نام لے گا؟ آج کون ہے جو کہے کہ میں ابو لہب کی اولاد سے ہوں؟ آج کہاں گئی اس کی دولت؟ اور اگر دیکھنا ہے کہ کیا رہا تو اب جا کر دیکھو, دیکھو خدیجہ کا گھر رہ گیا, بائیں کے سب کچھ دے دیا تھا, ابو لہب نے کچھ نہیں دیا تھا, ساری دولت جمع کر کے رکھی تھی, نہیں بچی. بی بی خدیجہ نے سب کچھ دے دیا تھا, سب کچھ رہ گیا, سب کچھ باقی. اب کوئی پوچھے ابو لہب تیرے کتنے لڑکے تھے؟ تو مثلاً 10 لڑکے تھے, کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. اب ذرا جا کے پوچھو اے خدیجہ بی بی آپ کی کتنی اولاد بچی؟ ایک بیٹی. اب دنیا میں کہاں ہے کوئی خطہ بتاؤ جہاں نہ ہو؟ ہر جگہ نام ہے, ہر جگہ عقیدت ہے. ابھی جس وقت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نہیں معلوم کتنے لوگ بی بی خدیجہ کے سوگ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. دنیا بھر میں ہے, ہر جگہ نام, سب کچھ دے دیا تھا, غریب بھر گئی آخر میں, جب مری تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن پروردگار دینے والا ہے نا, لہذا رہ گیا. ایک بیٹی کے ذریعے سے بی بی خدیجہ کے نام کو کتنی عظمت دے دی پروردگار عالم نے. ام الائمہ بنایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہاں تک پہنچا دیا اللہ. یہ ہے پروردگار عالم کا نظام کہ وہ دیتا ہے. اور اگر کوئی پوچھے کہ آج کی رات کیسی رات ہے، یہ جو غم ہے بی بی خدیجہ کا، یہ کیسا غم ہے؟ آج بی بی خدیجہ کی وفات کی شب ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے، ابھی آتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مصیبت کیسی مصیبت ہے، کربلا کے واقعے میں بہت بڑی مصیبت ہے، نظر آتی ہے مصیبت، یہ مصیبت کیسی مصیبت ہے؟ تو میں کہوں گا بس جا کر اس سے پوچھو جس کی ماں آج رخصت ہو گئی. تعزیت کس کو دینی ہے؟ میں کہوں گا پہلے رسول اللہ کو تعزیت دو، پھر بی بی سیدہ کو تعزیت دو. تعزیت بی بی سیدہ کو دے دی ہے، کیسی تعزیت دیں؟ ایک عجیب پہلو بی بی کی حیات طیبہ کا، ایک عورت کے کتنے کردار ہوتے ہیں. ایک عورت کا کردار اس کے بچپنے میں بیٹی ہونے کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زوجہ ہونے کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ماں ہونے کا ہوتا ہے. اب میں آپ سے بچے ایک سوال کروں گا، مجھے بتاؤ بی بی نے کس کردار میں قربانی نہیں دی ہے؟ بی بی نے ہر کردار میں قربانی دے دی. اگر ماں کی بات کرو تو خدیجہ جیسی ماں نے وہ شادی ابی طالب برداشت کیا، تمام مصیبتوں کو تحمل کیا، اور ان تمام مصیبتوں کے بعد صلہ کیا ملتا تھا کہ بعض دوسری خواتین کہتی تھیں اللہ کے نبی آپ اس عورت کو کیوں یاد کرتے ہیں، اور بی بی یہ تمام جملہ سنتی تھی جو ان کی ماں کے لیے کہے جاتے تھے، بس دل کے اوپر صبر کرتی تھی کہ میری ماں کا مقام تو اللہ کے نزدیک ہے، میری ماں اللہ کے رسول کے لیے محترم ہے. جیسے ہی کسی نے یہ بات کہی کہ آپ اس عورت کو کیوں یاد کرتے ہیں، تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک دفعہ رو کر ارشاد فرمایا، خدا نے مجھے کوئی زوجہ خدیجہ سے بڑھ کر نہیں دی ہے، ان کے حب کو اپنے دل میں رکھا کرتے تھے. بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی، ان کی آواز بی بی خدیجہ کی آواز سے بہت ملتی تھی. جہتے روایت میں ہے، جیسے ہی وہ بہن رسول اللہ کی خدمت میں آتی تھی، کلمات ادا کرتی تھی، تو رسول اللہ رونے لگتے تھے، کہتے تھے مجھے خدیجہ کی آواز آ رہی ہے. اتنا رسول اللہ خدیجہ کو یاد کرتے تھے. پھر وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہے، بی بی نے ہار بھجوایا تھا، وہ ہار بکا تھا، اس سے غریب کا پیٹ بھرا تھا، برہنہ کو کپڑے ملے تھے، غریب الوطن گھر پہنچ گیا تھا. جیسے ہی وہ ہار رسول اللہ کے سامنے آیا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. کسی نے پوچھا ہے رسول اللہ ہار دیکھ کر رو گئے؟ فرمایا یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے، اس کو دیکھ کر مجھے خدیجہ کی یاد آتی ہے. اتنی بدلوبیت دکھائی بی بی خدیجہ کے لیے، اتنی محبت. اب میں کہوں گا آج کی رات کون سی رات ہے؟ بی بی سیدہ کی والدہ رخصت ہو گئی ہے، بی بی سیدہ کو پرسا دو، اور بی بی سیدہ کو پرسا دو تو کہو کہ بی بی آپ کی زندگی عجیب زندگی ہے، بیٹی تھی ماں کا صدمہ لیا، زوجہ بنی شوہر کے گلے میں بندی ہوئی رسی دیکھی، شوہر کے گلے میں بندی ہوئی رسی دیکھی. میں کہوں گا یہ دونوں تو تحمل شاید آسان تھا، لیکن اگلا مرحلہ بھی تو پوچھو کہ اب جب ماں بنی تو کیا ہوا؟ جب ماں بنی تو پہلے بیٹے کے جگر کے ٹکڑے دے گے، دوسرے بچے کا بگور کا بلا جا دے گا، بچیوں کو رسیوں میں بندھا ہوا دے گا، بے پرداؤں بکرا دے گا. اے بی بی بڑی عجیب قربانی دی، ارے قربانی بول نہ جانا، ارے ایک بچے کو زندہ ہونے سے پہلے بردا دے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ بی بی خدیجہ کی عظمت کا، اے پاک پروردگار نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو قیامت تک محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اور محمد و آل محمد کی پاکیزہ نسل کا، اے پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، بالاخص ان کے چاہنے والوں میں سے وہ جو اس زلزلے کے سانحے کے اندر مشکلات سے دو چار ہیں، پاک پروردگار تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ان کو اس مشکل کے سخت وقت میں پاک پروردگار سکون و اطمینان عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار اس غم کی گھڑی میں ان کے غموں کو سکون میں اور ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ اے پاک پروردگار جو لوگ اس مشکل میں ان مظلوموں کی مدد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پاک پروردگار ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تمام مرحومین کو تجھے واسطہ اس شب مقدس کا، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ خاندان اہل بیت اطہار کا، اگر اب تک ہمارے گناہ نہیں بخشے ہیں پاک پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ بی بی خدیجہ کی عظمت کا اور ان کی پاکیزہ قربانیوں کا، ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار جو بیمار ہیں بالاخص دعائے صحت کے لیے درخواست کی گئی ہے اور کچھ نام دیے گئے ہیں، بچی زہرا ابھی تک بیمار ہے اور مومن سعید محمد رضا نقوی، اور اس زلزلے کے اندر جو زخمی ہوئے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ بیماری کربلا کا، ان تمام کو شفا عاجل کامل عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے احوال و انصار میں شامل فرما۔